الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم إن الذين يلحدون في آياتنا بے شک جو لوگ الحاد کرتے ہیں ہماری آیات میں جو لوگ بے راہ روی اختیار کرتے ہیں ہماری آیات میں اور کجی اختیار کرتے ہیں ٹیڑے چلتے ہیں ہماری آیات کے جو تقاضے ہیں یعنی ان کو دل و جان سے قبول کرنا ان پر ایمان لانا اور ان پر استقامت کے ساتھ موت تک رہنا ان پر عمل کرنا آیات کے تقاضوں کو پورا تو کیا کرتے اس کو قبول تو کیا کرتے ان پر عمل تو کیا کرتے بلکہ ان کی تکذیب کرتے ہیں جب آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو شور کرتے ہیں اس تلاوت میں خلل ڈالتے ہیں مخل بنتے ہیں اور ان آیات کی تفسیر میں اور ان آیات کے مطلب کو بیان کرنے میں تحریف کرتے ہیں اس قسم کے لوگ لا یخفون علینا وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں ہم انہیں خوب دیکھ رہے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں کہ فلاں فلاں ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے فلاں فلاں ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو شور و گل کرتے ہیں فلاں فلاں تلاوت کے وقت مخل بنتے ہیں فلاں فلاں مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اس کے ایک ایک لفظ کو قبول بھی کرتے ہیں لیکن اجماع امت سے اور سرے نصوص قطعیہ سے، قرآن مجید کی دوسری آیات سے اور احادیث متواترہ سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک اس آیت کی جو تفسیر چلی آ رہی ہے اس تفسیر کو بدل ڈالتے ہیں. ہم ان سب کو دیکھ رہے ہیں، لا یخفون علینا، ہم پر کوئی پوشیدہ نہیں. ایک تو وہ کافر ہے جو علل اعلان ببانگ دہل یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں قرآن کو مانتا نہیں ہوں، میں اللہ کو مانتا نہیں ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا. ایک تو یہ کفر، اور دوسرا کفر کفر نفاق، کہ دل سے مانتا نہیں لیکن زبان سے کہتا نہیں. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافقین آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو خوب جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافق جب تمہارے پاس آ کر تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس گواہی میں یہ جھوٹے ہیں، دل سے یہ آپ کو نبی نہیں مانتے. تو ایک ہے کفر صریح، ظاہری کفر، کہ انکار کر دے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اور دوسرا ہے کفر نفاق، کہ ظاہر سے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دل سے نہیں مانتا. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں منافقین کو ظاہر کر دیا جاتا تھا، یعنی کم از کم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی جاتی تھی کہ فنا 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 منافق ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے مخصوص صحابہ کو بھی بعضوں کے نام بعض مصالح کے پیش نظر بتلاتے تھے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکرٹ کو جاننے والے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر ہر منافق کا نام بتلایا تھا. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو آخرت کی فکر اتنی تھی کہ وہ اپنے بارے میں خود کوئی فیصلہ کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بارے میں کیا فیصلہ ہے. ایک شخص منافق ہوتا ہے تو اسے اپنے تئیں تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ میں منافق ہوں، اور ایک شخص خالص مسلمان ہوتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میں منافق نہیں ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے عقیدے کا علم، پورا یقین کہ میں باطن میں جو کچھ ہے اسی کو ظاہر کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ باطن میں کچھ ہے اور ظاہر میں کچھ، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی، ان کے بارے میں کتنی کتنی فضیلتیں بیان فرمائی، اس کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنہائی میں پوچھتے ہیں کہ حذیفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقین کے نام بتلائے ہیں، وہ تو سیکرٹ ہے اس لیے میں نہیں پوچھتا،
لیکن مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کہیں میرا نام تو نہیں اس میں. یعنی اپنے بارے میں خود کو تو یقین تھا کہ میں پکا مسلمان ہوں, لیکن وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی کی نظر میں بھی میں مسلمان ہوں کہ نہیں. اللہ کی نظر میں میں مسلمان ہوں کہ نہیں. تو میرے بھائیو, اصل فیصلہ اس وقت ہوگا جب اللہ تعالی ہم سے کہہ دے کہ میرے بندے تو پکا مسلمان ہے. ہم اپنے کو بہت اچھا سمجھتے رہیں, ہم اپنے کو بہت نیک سمجھتے رہیں, ہم اپنے کو ولی سمجھتے رہیں, ہم اپنے کو اعلیٰ درجے کا مومن سمجھتے رہیں, لیکن اللہ کی فہرست میں ہم اس درجے کے نہ ہوں, تو قیامت کے دن بہت مشکل ہو جائے گا. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے تھے کہ 8-10 غلام ہوں کسی آقا کے اور ان میں سے ایک غلام بہت ممتاز ہو, بہت فائق ہو, ذہین, فطین, ہوشیار, طاقتور, خوبصورت, خوب رو, تو باقی اس کے ساتھی اس کی تعریف کرنا شروع کریں اور ان میں سے ہر ایک اس کے تعریف کے پول باندھ دے اور وہ سب کے سب یہ کہے کہ اگر آقا تمہیں مارکیٹ میں کھڑا کر دے تو کم از کم $1,000,000 تو تمہاری قیمت آ ہی جائے. وہ سب قیمت لگا رہے ہیں اس کی, لیکن وہ چونکہ بہت زیادہ ذہین ہے اور ہوشیار ہے اس لیے وہ اتراتا نہیں ہے, وہ عجب میں مبتلا نہیں ہوتا. تو باقی سب اسے پوچھتے ہیں کہ ہم 10 منٹ سے 15 منٹ سے 20 منٹ سے تیری تعریف کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی تیرے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں. تو وہ غلام ہوشیار ہے اس لیے جواب میں کہتا ہے کہ تم بھی غلام اور میں بھی غلام. غلام غلام کی قیمت لگاتا ہے, آقا جب میری قیمت لگائے تو میں سمجھوں گا. تو میرے عزیز و حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ اس تمثیل سے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں سینکڑوں افراد ہماری تعریف کرنے والے بن جائیں, اس سے کبھی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا, اس لیے کہ یہ سب غلام ہیں. قیامت کے دن آقا ہماری تعریف کرے اور آقا یہ کہہ دے کہ میرے بندے تو میرا بن کر آیا ہے, میرے بندے تو پکا مسلمان ہو کے آیا ہے, میرے بندے تو ایمان کے ساتھ آیا ہے, میرے بندے میں تجھے جنت میں داخل کر رہا ہوں. دنیا کی ساری تعریفیں یہ غلاموں کی تعریف ہے جب آقا تعریف کرے. اور پھر حضرت یہ شعر پڑھتے تھے کہ ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, دنیا میں فقیر رہے یا امیر رہے, ذلیل رہے عزیز رہے, بیمار رہے صحت مند رہے, ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہے کفر نفاق, کہ اندر ایمان نہیں ہے زبان سے ظاہر کرتا ہے, اور ایک اس سے بھی زیادہ مخفی کفر ہے جسے کفر الحاد کہتے ہیں. اسی کا اس آیت میں ذکر ہے, ان الذین یلحدون الحاد, اسے کفر الحاد اور کفر زندقہ کہتے ہیں. اور جو شخص اس کفر میں مبتلا ہوتا ہے اسے ملحد کہتے ہیں اور زندیق کہتے ہیں, اور یہ انتہائی درجے خطرناک ہے, اس لیے کہ منافق کی طرح وہ رہتا تو مخفی ہے, لیکن منافق جو ہے وہ جس اسلام کو ظاہر کرتا ہے وہ وہی اس اسلام ہوتا ہے جو اللہ نے بھیجا ہے. قرآن مجید کے معانی میں رد و بدل نہیں کرتا, احادیث میں رد و بدل نہیں کرتا, لیکن کفر الحاد اور کفر زندقہ اس کو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کو بھی وہ مانتا ہے, قرآن مجید کی آیت کو قبول بھی کرتا ہے, الفاظ میں بھی ذرہ برابر رد و بدل نہیں, لیکن اس کی جب تفسیر کرتا ہے تو ایسی تفسیر کرتا ہے کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین سے، ائمہ مجتہدین سے، مفسرین امت سے، علماء امت سے جو تفسیر منقول ہے اس کے بالکل برخلاف، نصوص قطعیہ کے خلاف. یعنی ایسی وہ تفسیر نکالتا ہے جس سے سامنے والے کو بھی وہ کفر میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. منافق جو ہے جب وہ بیان کرے گا تو وہ وہی بیان کرے گا جو اسلام کا تقاضا ہے. مثلا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب یہ لفظ خاتم النبیین ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، ہر زمانے میں امت کا اس پر اجماع رہا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی، فائنل نبی، لاسٹ نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے، سیل ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سیل جو ہے وہ خط کے اور دستاویز کے اخیر میں لگائی جاتی ہے، اس کے بعد ایک لفظ بھی نہیں لکھا جاتا، تو اسی طرح نبوت کا سلسلہ چلتا رہا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیل بن کر تشریف لائے، اب نبوت کے دستاویز پر سیل لگ گئی، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ اس کا معنی ہے. منافق جو ہے جو دل سے نہیں مانتا لیکن زبان سے مانتا ہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے گا تو یہی کہے گا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے. تو منافق جو ہے تحریف نہیں کرتا، اس لیے مسلمانوں کے دھوکے میں پڑنے کے امکانات اتنے نہیں. ملحد اور زندگ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن بھی بالکل صحیح پڑے گا، وخاتم النبیین، اس میں ایک حرف زبر زیر پیش کا فرق نہیں. لیکن اب جب اسے پوچھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے تو وہ تفسیر یہ کرے گا کہ نبیوں کی مہر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیل ہے اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جس کسی پر وہ سیل لگا دے وہ نبی بن کر آ سکتا ہے. چنانچہ مرزا غلام محمد قادیانی نبی بن کر آیا، معنی بدل دیا. پوری امت یہ کہہ رہی ہے کہ سیل کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد نبی نہیں آئے گا، اور انہوں نے اس کا معنی یوں بدل دیا کہ نبیوں کی مہر کا مطلب یہ کہ جس پر وہ مہر لگا دے وہ نبی بن کر آ سکتا ہے، اور مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر مہر لگا دی ہے اس لیے وہ نبی ہے. یہ ہے کفر زندتا، کہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم قرآن مجید کو مانتے نہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن مجید کی آیت کو ہم نہیں مانتے، یہ نہیں کہیں گے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے. ماڈرن خیال کے لوگ جنہیں اچھا دینی ماحول نہیں ملتا، جنہیں مسجد کا ماحول نہیں ملتا، جنہیں علماء کا ماحول نہیں ملتا، اور وہ مستشرکین کے ہاتھوں میں چڑھ جاتے ہیں، انہیں اسی قسم کا اسلام سکھاتے ہیں، اور اس قسم کے اسلام کو لے کر وہ ڈاکٹر بن کر، انجینئر بن کر، پی ایچ ڈی لے کر آتے ہیں، اور ایک خاص قسم کا ان کا اثر ہوتا ہے، رسوخ ہوتا ہے کہ بھائی پی ایچ ڈی ہے، پروفیسر صاحب ہے، اس لیے وہ اپنی تفسیر کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہی کہیں گے اور قرآن مجید کی ہر آیت کو بھی مانتے ہیں اور کسی کے خلاف وہ نہیں بولتے. اب اپنا قرآن مجید کا حلقہ لگا کر بیٹھ گئے اور اس کے اندر جو ہے اس قسم کی تفسیریں شروع کر دی، تحریف شروع کر دی. تو میرے بھائیو، قرآن مجید کی وہ آیتیں اور قرآن مجید کی وہ حدیثیں جن کی تفسیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے امت کے اجماع کے ساتھ متفق چلی آ رہی ہے، اور ہر عام اور خاص اس حقیقت کو جانتا ہے، اس کے خلاف اگر کوئی تفسیر کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا. تو یہاں اس قسم کے لوگوں کی بات ہو رہی کہ ان الذین کفروا یلحدون فی آیاتنا، جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، تو شاید لوگوں کی ناواقفیت کی بنا پر وہ ان سے تو پوشیدہ رہیں گے، اور لوگ تو یہ سمجھتے رہیں گے کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے سکالر ہیں، اور دیکھو تفسیر بھی ہمیں سمجھاتے ہیں اور بہت اچھے مومن ہیں، لیکن اللہ فرماتے کہ لا یخفون علینا، ہم پر وہ مخفی نہیں ہے، ہم پر وہ پوشیدہ نہیں، اس لیے کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ سب کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس قسم کے لوگ کافر ہو جائیں گے، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے، لہذا انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا. اور جو مومن ہے، سیدھا سادہ ہے، جو الفاظ اور جو مطالب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں، انہی پر اس کا ایمان ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ افمن یلقی فی النار، کیا جو شخص جہنم میں ڈالا جائے گا خیر وہ بہتر ہے، امن یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ بہتر ہے جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا. ملحد، زندیق، کافر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور مؤمن وہ قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے، یا قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا وہ اچھا ہے. ظاہر ہے کہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا وہ اچھا ہے. حضرات مفسرین نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سوال یوں کرنا چاہیے تھا کہ کیا وہ شخص اچھا ہے جو جہنم میں ڈال دیا جائے، یا وہ شخص اچھا ہے جو جنت میں چلا جائے. جہنم کے مقابلے میں جنت کو لانا چاہیے تھا کہ اچھا کون ہے، جو جہنم میں ڈالا جائے وہ، یا جنت میں داخل کیا جائے وہ. لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ سوال نہیں پوچھا، بلکہ سوال یہ پوچھا کہ جو جہنم میں ڈال دیا جائے وہ اچھا ہے، یا وہ آدمی اچھا ہے جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا. اس سے اللہ تعالی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جب قیامت کے دن جو شخص امن کی حالت میں آئے گا اور ابھی جنت میں داخل بھی نہیں ہوا ہے، وہ جب جہنم میں ڈالے جانے والے آدمی سے بہتر ہے، تو پھر جنت میں داخل ہونے والا تو یقیناً جہنم میں داخل ہونے والے سے بہتر ہوگا. اعملوا ما شئتم. اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے دونوں فریقوں کی حالت کو بیان کر کے کہ ایک جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا، جہنم میں بڑا عذاب ہے، جنت میں بڑی راحت ہے. اب اللہ تعالی اعملوا ما شئتم کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو کرنا ہو کرو. اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر. اللہ تعالی تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا، تمہارے سامنے صحیح اور غلط کو بیان کر دیا، اور صحیح کا نتیجہ بھی بیان کر دیا، غلط کا نتیجہ بھی بیان کر دیا. اب مرضی تمہاری ہے، اے عملو ما شئتم، تمہیں جو چاہے کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اگر اچھے کام کرو گے تو اچھائی پاؤ گے، برے کام کرو گے تو برائی کا سامنا کرنا پڑے گا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کا انکار کیا، لما جاءہم، جب وہ قرآن مجید ان کے پاس آیا، قرآن آیا، قرآن کو دیکھا، قرآن کو سنا، قرآن کو پڑھا، پھر بھی اس کا انکار کیا. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ذکر کا، قرآن مجید کا، نصیحت کا، جبکہ وہ نصیحت ان کے پاس آئی، جبکہ وہ قرآن ان کے پاس آیا، تو یہ قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کی کمی کی وجہ سے ہوا. یعنی دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ایک شخص کے پاس قرآن مجید پہنچی، اب وہ قرآن مجید پہنچا اور اس نے قرآن مجید کو پڑھا، یا کسی نے پڑھ کر اسے سنایا، لیکن اس سے اس کو ہدایت نہیں ملی. تو اب دو شکلیں ہیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ اس کتاب میں قصور ہے، اور اس کتاب میں کمی ہے، اور اس کتاب کی تاثیر میں کمی ہے، کہ فلاں صاحب نے پڑھا ان کو بھی ہدایت نہیں ملی, فلاں صاحب نے پڑھا ان کو بھی ہدایت نہیں ملی, فلاں صاحب نے پڑھا ان کو بھی ہدایت نہیں ملی. آج کل بہت سے ادارے قرآن مجید کو خوب تقسیم کر رہے ہیں اور لوگ قرآن مجید کو لے جاتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھتے ہیں لیکن انہیں ہدایت نہیں ملتی. مسلمان قرآن مجید کی معتبر تفسیروں کو دیکھتا ہے تو اس کی زندگی میں فرق نہیں آتا, درس قرآن کے حلقوں میں بیٹھتا ہے اس کی زندگی میں فرق نہیں آتا. کافر قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے سن رہا ہے ایمان قبول نہیں کرتا. تو اس کی دو ہی شکلیں ہیں, یا تو یہ کہ اس کتاب میں کوئی قصور ہے یا یہ کہ پڑھنے والے کے پڑھنے میں اور سننے والے کے سننے میں قصور ہے. تو اللہ جل جلالہ عام منوالو اس کو واضح فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آیا تو یہ ان کے غور و فکر کی کمی ہے, ان کی طلب کی کمی ہے, اور وہ قرآن مجید کو جس طرح پڑھنا چاہیے, جس طرح سننا چاہیے, جس طلب سے سننا چاہیے نہیں سن رہے ہیں. اگر صحیح طلب کے ساتھ, صحیح غور و فکر کے ساتھ, صحیح تدبر کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے تو اللہ جل جلالہ و عمن والہ ضرور انہیں ہدایت دیتا. اس لیے کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, یہ تو بڑی عزت والی کتاب ہے, یہ تو بڑی عزت والی کتاب ہے, یہ یقیناً اپنا اثر چھوڑتی ہے. اور یہ کتاب ایسی ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, اس کے پاس باطل نہیں آ سکتا نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید, یہ کتاب اتاری گئی ہے قابل تعریف حکمت والے خدا کی طرف سے. یہ کتاب اتنی عزت والی ہے اور یہ کتاب اتنی زبردست ہے اور یہ کتاب اتنی عظیم الشان ہے کہ اس کے پاس باطل آ ہی نہیں سکتا, باطل اس کے پاس آ ہی نہیں سکتا. بعض حضرات مفسرین نے باطل سے مراد شیطان لیا ہے کہ یہ کتاب اتنی عظیم الشان ہے کہ جب سے اس دنیا میں نازل ہوئی ہے اس وقت سے قیامت کی صبح تک شیطان اس کتاب کو بگاڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا, نہ شیطان خود نہ شیطان کے چیلے جو انسانی شکل میں اس کتاب کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی کامیاب نہیں ہوگا. اور اس کو بگاڑنے کی بہت کوششیں ہوئی. ایک جماعت ایسی بھی ہے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن مجید کے کل 40 پارے ہیں, 10 پارے انہوں نے مرتب بھی کر لیے, لیکن وہ 10 پارے چونکہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئے تھے اس لیے اس کا بقا نہیں رہا. کچھ جماعتیں ایسی بھی ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کے معانی کو بگاڑنے کے لیے آیتوں کے بیچ بیچ میں کچھ الفاظ داخل کیے, لیکن آج اس کا وجود نہیں ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو ہر جگہ پر ایک ہی قرآن آپ کو نظر آتا ہے. دوسری کتابیں محرف ہو گئی, دوسری کتابوں میں تبدیلی آ گئی, دوسری کتابوں میں شیطان نے اپنا کام کیا اور وہ کامیاب ہوا, لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ قیامت کی صبح تک نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ اوپر سے نہ نیچے سے باطل آ ہی نہیں سکتا. اور حضرت مفسرین نے ایک اور عجیب تفسیر اس کی یہ بیان کی ہے کہ اس کے آگے سے اس کتاب میں باطل نہیں آ سکتا اور اس کے پیچھے سے بھی اس کتاب میں باطل نہیں آ سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علل اعلان کھل کر سامنے آ کر قرآن مجید کے کسی حرف کو بدلنے کی کوشش کرے یہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ کہے کہ الف لام میم نہیں ہے, الف لام میم را ہے سورہ بقرہ, اور وہ یہ کہے کہ سورہ یوسف میں الف لام را نہیں ہے, الف لام میم ہے, اور وہ یہ کہے کہ یہاں تنزیل من حکیم حمید نہیں, تنزیل من حکیم رحیم ہے, یعنی کھل کر اس کے الفاظ کو بدلنے کی کوشش کرے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ بعض فرقوں نے اس کی کوشش کی, تو باطل سامنے سے بھی نہیں آ سکتا, اور اگر کوئی ملحد ہو کر اور زندیق بن کر پیچھے سے خفیہ طور پر الفاظ کو تو نہ بگاڑے لیکن معنی کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا, وہ بھی نہیں کر سکے گا. اس کے پاس نہ کھلم کھلا باطل آ سکتا ہے نہ خفیہ طور پر باطل آ سکتا ہے. قیامت کی صبح تک یہ کتاب جیسی ہے ویسی ہی رہے گی. علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے ایک عجیب و غریب قصہ نقل کیا ہے کہ مسلم خلفاء میں سے ایک خلیفہ کے دربار میں بڑے بڑے اسکالرز آئے اور بحث و مباحثہ ہوا, تو ایک غیر مسلم اسکالر نے اپنا علمی جوہر دکھایا اور اسلام کے جو علوم تھے ان میں سے ہر علم میں اس نے علماء کے ساتھ بحث و مباحثہ میں حصہ لیا. جب مجلس ختم ہو گئی تو خلیفہ نے, بادشاہ نے اس اسکالر کو قریب کیا اور کہا کہ تمہارے پاس اسلام کے بارے میں اتنا علم ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ چلا گیا. یہ علمی مجلس ایک سال کے بعد پھر منعقد ہوئی, اس میں وہ اسکالر بھی آیا لیکن اب مسلمان ہونے کی حالت میں آیا. بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اسلام لانے کا سبب کیا ہوا؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں جب تمہاری مجلس سے اٹھ کر گیا اور تم نے مجھے جو دعوت دی تھی اس پر میں غور و فکر کرنے لگا اور میرے دل میں خیال آیا کہ اس پر واقعی غور کرنا چاہیے, اور قرآن مجید کی ایک آیت میرے سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, کہ ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دیکھو میرے عزیزو, ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں. یہ لہو میں ہو کی ضمیر جو ہے, یہ پروناؤن جو ہے وہ لوٹ رہا ہے قرآن کی طرف, یعنی قرآن کے الفاظ کو بھی اور قرآن کے معانی کی بھی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی قیامت کی صبح تک نہ قرآن کے الفاظ کو کوئی بدل سکے گا نہ قرآن کی تفسیر کو کوئی بدل سکے گا. اس لیے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. تو میں نے جب اس پر غور کیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اسی آیت کو ہم آزما لیتے ہیں. میں نے چند نسخے تورات کے لکھے, بہت خوبصورت اپنے ہاتھوں سے لکھے, اور اس میں میں نے تحریف کی, اور میں یہودیوں کی عبادت گاہ کے باہر کھڑا ہو گیا. ان کی عبادت کے بعد جب لوگ نکلنے لگے تو میں نے کہا کہ تورات ہے, تورات ہے 50 پاؤنڈ میں, تورات کا ایک نسخہ 50 پاؤنڈ میں, کہ لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور چلے گئے لے کر. اور اس وقت سے لے کر آج تک کوئی شکایت نہیں آئی کہ اس میں تحریف ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے انجیل لکھی بہت خوبصورت بنا کر, اور میں چرچ کے باہر کھڑا رہا اور میں نے کہا کہ انجیل کا ایک نسخہ 50 پاؤنڈ میں, ایک نسخہ 50 پاؤنڈ میں, لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لی اور آج تک ایک شکایت نہیں آئی. اب باری آئی قرآن مجید کی, میں نے قرآن مجید میں تحریف کی, قرآن مجید کے الفاظ کو ادھر ادھر بگاڑا, اور بہترین بہت خوبصورت انداز میں میں نے قرآن مجید کے چند نسخے تیار کیے, اور میں مسجد کے باہر جا کر کے کھڑا رہا اور میں نے کہا کہ قرآن مجید 50 پاؤنڈ میں ایک نسخہ. کہتے سب سے پہلا بوڑھا شخص جو باہر نکلا اس نے میرے ہاتھ سے قرآن لیا اور قرآن لے کر اس نے آگے پیچھے اس کو دیکھا کہ ایسا قرآن تو ہم نے کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں تھا. اس لیے اس نے اندر کھولا اور اندر کھول کر کے اس نے اسے پڑھنا شروع کیا. اب وہ تھا حافظ قرآن. کہتے دوسری ہی سطر پہ اس نے میری غلطی پکڑ لی, آگے پیچھے اور مزید دیکھا, مزید غلطیاں پکڑی گئی, اس نے شور کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کا دشمن ہے اور محرف قرآن مجید بیچ رہا ہے. اس نے کہا کہ وہی میری زبان سے کلمہ شہادت جاری ہو گیا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ واقعی اللہ ہی اس کا محافظ ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کر رہا ہے، لہذا یقیناً یہ اللہ کی کتاب ہوگی. تو لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ کتاب تو اتنی زبردست ہے کہ اس میں باطل آ ہی نہیں سکتا. جب اس میں باطل کی ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی تو پھر اس میں کیسے نقص ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ نقص تمہاری فہم میں ہے، نقص تمہاری عقل میں ہے، نقص تمہارے تدبر میں ہے، نقص تمہارے اسٹڈی کرنے میں ہے. اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالی متوجہ ہو رہے ہیں کہ یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو شور کرو، اور یہ تالیاں بجاتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں، اور یہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو آپ بالکل فکر نہ کرو، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ سے وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں سے کی گئی تھی، لہذا آپ جو ہیں صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے رسولوں نے صبر کیا تھا. اس لیے کہ ان ربک لذو مغفرہ، آپ کا پروردگار بخشنے والا بھی ہے، وذو عقاب علیم اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے. اگر یہ لوگ اپنی اس حرکت سے باز آ کر توبہ کر لیں گے تو معاف کر دے گا، اور اگر معاف نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی پکڑے گا اور آخرت میں بھی پکڑے گا. اچھا، وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی ہیں، اور عربی ہو کر انہوں نے قرآن مجید جیسی کتاب پیش کر دی تو اس میں کون سا کمال کیا؟ کمال تو تب ہوتا کہ عربی ہو کر عجمی میں کتاب لاتا. بھائی جسے بہانہ ہی چاہیے وہ تو طرح طرح کے بہانے بنائے گا. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عربی ہو کر عربی میں کتاب لایا، حالانکہ عربی میں ایسی کتاب کہ جس کا کوئی بھی لٹریچر مقابلہ نہیں کر سکتا، اور آج تک کوئی لٹریچر مقابلہ نہیں کر سکا آج تک. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور آپ کی بعثت سے پہلے لٹریچر کا بہت زور تھا عرب دنیا میں. ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص قصیدہ لکھتا تھا، پروز لکھتا تھا، کوئی پوئم لکھتا تھا، کوئی اچھا آرٹیکل لکھتا تھا بہترین عربی میں، اور اسے لگا دیا جاتا تھا کعبے کے غلاف پر. یہ چیلنج ہوتا تھا کہ ایسا بنا کر لے آؤ. تو تھوڑے دنوں کے بعد کوئی دوسرا آ جاتا تھا، وہ لگا دیتا تھا اور پہلے والے کو اتار دیا جاتا تھا. تھوڑے دنوں کے بعد کوئی دوسرا آتا تھا اور وہ تیسرا لگا دیا جاتا تھا، دوسرا اتار دیا جاتا تھا. یہ سلسلہ چل رہا تھا. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، تو کسی نے انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، یہ تین آیتوں کی سورت لکھ کر بیت اللہ کے غلاف پہ لٹکا دی. اب وہ پچھلے والی اتر گئی اس لیے کہ یہ وزنی تھا. اور یہ سب کچھ میرے بھائیوں عربی سے تعلق رکھنے کی بات ہے. اس وقت تک قرآن کو آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے. انا آتینا کل کوثر 40 دن تک لٹکا رہا، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز وہاں رکھ سکے. 40 دن تک وہاں تک وہ لٹکتا رہا، وہ ٹکڑا جس پر سورہ کوثر لکھی ہوئی تھی. اور 40 دن کے بعد پتا نہیں کون آیا تھا رات کے وقت، کوئی اس کے نیچے لکھ گیا تھا کہ ما ھذا قول البشر، یہ انسان کی بات نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے. تو قرآن کا تو اعلان ہے کہ قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اگر انسان اور جنات سب ساتھ مل جائیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور ایسا قرآن لانے کی کوشش کریں تو قیامت آ سکتی ہے، لیکن نہیں لا سکتے. پھر قرآن مجید نے کہا کہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ، چلو بھائی پورا قرآن چھوڑو، 10 سورت ہی بنا کر لے آؤ. اور قرآن مجید نے کم کر دیا، قل فاتوا بسورۃ مثلہ، 1 سورت لے آؤ. اور آگے پھر کہہ دیا کہ فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، فتق النار، تو جہنم کی آگ سے ڈرو. تو اس میں بیچ میں قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا, اور اگر تم ایسا نہ کر سکو, وَلَنْ تَفْعَلُوا, اور ہرگز ہرگز نہیں کر سکو گے, ہرگز نہیں کر. 1424 سال گزر گئے, بڑے بڑے پروفیسر اور عربی زبان کے بڑے بڑے ماہر, اورینٹلس اور مستشرقین میں بھی جنہوں نے حدیثوں پہ ریسرچ کی اور قرآن مجید پر ریسرچ کی اور تحقیقات کی, ان میں سے کوئی قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کے برابر نہیں بنا سکا. علامہ طنطاوی ایک مصر کے مشہور عالم گزرے ہیں, ان کی ملاقات مغربی دنیا کے بڑے بڑے عربی زبان کے پروفیسروں سے ہوئی, اور قرآن مجید موضوع گفتگو بنا. تو علامہ طنطاوی نے ان بڑے بڑے پروفیسروں سے یہ کہا کہ جہنم کے بارے میں بھی تم نے کچھ پڑھا ہوگا, کہ ہاں ہم نے پڑھا ہے کہ بہت بڑی ہے, اس میں پوری کائنات آ جائے گی. تو علامہ طنطاوی نے ان سے یہ کہا کہ تم سب ایک ایک جملے میں جہنم کا بڑا ہونا مجھے بتلاؤ, ایک جملہ ایک سینٹنس میں بتلاؤ کہ جہنم بہت بڑی ہے, بہت بڑی. اور قرآن مجید نے بھی ایک سینٹنس میں بتلایا ہے کہ جہنم بہت بڑی ہے, پھر ہم تمہارے سینٹنسز کو قرآن مجید کے اس سینٹنس کے ساتھ کمپیئر کریں گے. اب انہوں نے لکھنا شروع کیا, الجہنم و کبیر, جہنم بڑی ہے, الجہنم و وسیع, جہنم بہت چوڑی ہے, الجہنم و عمیق, جہنم بہت گہری ہے. سب لکھتے رہے, سوچتے رہے, سب نے اپنے اپنی چیز لا کر کے رکھی. تو علامہ طنطاوی نے قرآن مجید کی آیت ان کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. یہ قرآن مجید نے ایک سینٹنس کے اندر جہنم کی وسعت کو بیان کیا. اب اس میں یہ تھا کہ کسی نے کہا جہنم بڑی ہے, کسی نے کہا جہنم چوڑی ہے, کسی نے کہا جہنم گہری ہے. تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جہنم میں جتنے لوگوں کو ڈالنا ہوگا ان سب کو ڈال دیں گے, ہزاروں کروڑوں لاکھوں انسانوں کو. اور پھر جہنم سے پوچھیں گے کہ تو بھر گئی کہ نہیں, تو جہنم یہ کہے گی کہ نہیں میرے اندر اور ڈالیے. اب یہ عربی میں اگر آپ سمجھتے ہوتے تو پتا چلتا کہ کتنی اس کے اندر ایمفسز ہے اور کتنی بلاغت ہے اس میں. تو یہ قرآن مجید کی حالت ہے میرے بھائیوں. تو یہ کہنے لگے کہ آپ تو عربی ہیں اور عربی میں قرآن مجید لے آئے, تو آدھا عربی میں ہوتا اور آدھا کسی اور زبان میں ہوتا تو ہم اس کو آپ کا کمال سمجھتے اور میرکل سمجھتے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر اس وقت ہم نے پورا قرآن عربی میں اتارا تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ عجمی میں ہونا چاہیے تھا, اور اگر ہم عجمی میں اتارتے تو تم یہ کہتے کہ عربی میں ہونا چاہیے تھا, اگر ہم دوسری زبان میں اتارتے تو تم یہ کہتے کہ اس قرآن کا کیا فائدہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اور اگر آدھا عجمی ہوتا اور آدھا عربی ہوتا تو تم یہ کہتے کہ محمد پوری کتاب عربی میں نہیں لکھ سکا اس لیے باقی آدھی کہیں سے اٹھا کر لے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولو جعلناہ قرآنا عجمیا, اگر ہم قرآن کو عجمی بناتے یعنی غیر عربی بناتے, دوسری لینگویج میں بھیجتے, لقالو, تو یہ لوگ کہتے کہ لولا فصلت آیاتو, اس کی آیاتوں کو کھول کھول کر واضح کر کے کلیئر کر کے ہماری ہی زبان میں کیوں نہیں بیان کیا گیا. اور وہ یہ کہتے اعجمیوں و عربی, یہ عجیب بات ہے کہ کتاب تو غیر عربی ہے اور نبی عربی. اس وقت ان کو یہ اشکال ہوتا, تو ہم نے عربی میں کتاب بھیجی تو یہ کہنے لگے کہ عجمی میں کیوں نہیں آئی, اور عجمی میں بھیجتے تو کہتے کہ عربی میں کیوں نہیں آئی. آپ فرما دیجئے کہ اصل بات یہ ہے کہ تم قرآن مجید کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے, اس لیے تمہیں قرآن مجید میں یہ سارے نتائج نظر آ رہے ہیں. جو لوگ قرآن مجید کو قبول کر چکے ہیں, قل ہو للذین آمنوا ہدن, آپ فرما دیجئے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں ایک رہنمائی کی چیز ہے, اور وہ اس رہنمائی پر چلے وشفا, تو اس رہنمائی پر چلنے کی وجہ سے ان کے دلوں کی جتنی بیماریاں تھی قرآن مجید کی وجہ سے وہ صاف ہو گئی, تو ان کو تو بہت فائدہ پہنچا. اور والذین لا یؤمنون, اور جو لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے اور قبول کرنا نہیں چاہتے تعصب کی وجہ سے, صرف ایک پریجوڈس تعصب ان کو, وہ باعث رہنا چاہتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے کانوں میں فی آذانہم وقر, ہم نے ایسے لوگوں کے کانوں میں ڈانٹ رکھ دیے, بلاک کر دیے ہیں کان. وہوا علیہم اما, اور ان کے لیے قرآن جو ہے وہ اندھاپن ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ صحیح راہ کو اختیار کرے یا غلط راہ کو اختیار کرے. اس کے لیے اللہ تعالی مختلف دلائل دیتے ہیں. اب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سب سے بڑی نشانی, اور پھر قرآن مجید کی آیتیں اللہ کا نبی پڑھ پڑھ کر سناتا ہے, اللہ کا نبی تفسیر کر رہا ہے, اور پھر قرآن مجید کے لیونگ ماڈلز صحابہ چل پھر رہے تھے. تو دلائل کے آ جانے کے بعد اگر کوئی شخص قبول نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس کے دل کے کانوں کو اور اس کے دل کی آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں. پھر جب وہ قرآن مجید کو دیکھتا ہے تو بجائے قرآن مجید سے ہدایت ملنے کے اسے قرآن مجید میں نقص ہی نظر آئے گا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی حق کے کھل جانے کے بعد خامخواہ کسی کے ساتھ ضد کر کے, کسی کے ساتھ عناد کر کے حق کا انکار مت کرو. جب انسان حق کا ضدی بن کر انکار کرتا ہے تو اللہ تعالی حق کو سمجھنے کی اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو سلب کر لیتے ہیں, اور آہستہ آہستہ اس کا اثر پھر عقائد تک پر پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر اگر مہر لگا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے, دل کے کانوں کو بند کر دیتا ہے, شروع میں نہیں کرتے, یہ اللہ کی طرف سے دنیا کا ہی عذاب ہے جہنم کے عذاب سے پہلے, کہ حق کھلنے کے باوجود بھی قبول نہیں کیا, قبول تو نہیں کیا لیکن اسے جھٹلایا, اس کی مذاق کی, تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے عذاب آتا ہے, دل کے کان بند ہو جاتے ہیں, دل کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, پھر وہ قرآن کو پڑھتا بھی ہے تو بجائے ہدایت کی گمراہی اسے نظر آتی ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو فرمائے کہ والذین لا یؤمنون فی آذانہم, جو ایمان لانا نہیں چاہتے ہیں ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے, یعنی دل کے کان ان کے بند ہیں, وہ علیہم عما, اور یہ قرآن ان کے اوپر اندھاپن ہے. اولئک ینادون من مکان بعید, اور ان لوگوں کو پکارا جا رہا ہے دور کی جگہ سے. عربی زبان میں جب دو آدمی بات چیت کرتے ہوں اور بات کرتے کرتے وہ سامنے والا کہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, اب وہ پھر اس کو سمجھائے, وہ کہے کہ نہیں میں نہیں سمجھا, پھر تیسری مرتبہ آپ اسے سمجھائیں پھر بھی وہ کہے کہ نہیں میں نہیں سمجھا, تو عربی زبان میں کہتے ہیں کہ آپ کو بہت دور سے پکارا جا رہا ہے. عربی زبان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں میری بات, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. تو دور سے پکارے جانے کا مطلب یہ کہ ایک شخص یہاں سے کئی یارڈ کے فاصلے پر کھڑا ہو اور وہ ہمیں کوئی میسج دیتا ہے تو آواز تو کان میں آتی ہے لیکن مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو عربی زبان میں جب یہ بات بولی جاتی ہے کہ آپ کو بہت دور سے پکارا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کے الفاظ تمہارے کان میں پڑ رہے ہیں لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دور سے کوئی پکار رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا. اب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید تسلی کے لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, فَاخْتَلَفَ فِيهِ, تو ان کے زمانے میں بھی اس میں اختلاف کرنے والے لوگ تھے, جس طرح آپ کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے, اس میں ایسا کیوں نہیں ہے ایسا کیوں ہے, تو اس زمانے میں بھی تھے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, جس طرح انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجیے, اور آپ کے ساتھ یہ قریش مکہ جس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں تو اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان دنیا ہی میں فیصلہ کر دیا جاتا. اور وہ بات کیا طے ہے اللہ کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہے کہ کسی بھی کافر کو اس کے کیے ہوئے کی 100% سزا دنیا میں نہیں دوں گا, کچھ کچھ دنیا میں دے دوں گا لیکن پوری تو آخرت ہی میں دوں گا. تو اگر ہم نے یہ بات طے نہ کی ہوئی ہوتی تو یہ ان سب کو دنیا میں ہلاک کر دیتے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم وانہم لفی شک منہ مریب. اور بے شک یہ قرآن مجید کی طرف سے تردد میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں, شک اور پھر مزید شک مزید تردد. اب دو ہی راستے ہیں, جو شخص قرآن مجید کو قبول کرے گا, من عمل صالحا اور اچھے اعمال کرے گا, فلی نفسے, تو اسی کو فائدہ ہوگا. ومن اساء, اور جو قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر سن کر اچھے اعمال نہیں کرے گا, برائی پر ہی تلا رہے گا, فعلیہا, تو اپنا ہی نقصان کرے گا. وما ربک بظلام للعبید, آپ کا پروردگار بندوں پر ظلم کرتا نہیں, وہ انصاف کا معاملہ ہوگا. قرآن مجید بھیجا ہے, اس پر غور کرو, اس کے مضمون کو سمجھو, اس پر ایمان لاؤ, اس پر عمل کرو, آخرت میں بہت فائدہ ہوگا. اس کو نہیں سنو گے, اس کو نہیں سمجھو گے, اس کو نہیں پڑھو گے, اس پر عمل نہیں کرو گے, آخرت میں پکڑ ہوگی. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, القرآن حجت لک او علیک. قیامت کے دن دو ہی شکلیں ہیں, یا تو قرآن تمہاری فیور میں کھڑا رہے گا یا تمہارے خلاف, دو ہی شکلیں ہیں. اگر قرآن تمہاری فیور میں نہیں ہے تو ایسا مت سمجھنا کہ فیور میں نہیں ہے اور خلاف بھی نہیں آئے گا. قرآن یا تو فیور میں ہوگا یا تمہارے خلاف ہوگا. قرآن مجید کو مانا تھا تو سوال یہ ہوگا کہ پڑھا تھا کہ نہیں. قرآن مجید کو پڑھا تھا تو سوال یہ ہوگا کہ سمجھا تھا کہ نہیں. قرآن مجید کو سمجھا تھا تو سوال یہ ہوگا کہ عمل کیا تھا کہ نہیں. یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں, پڑھنا, سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. اگر ان حقوق میں سے کسی بھی حق کو ہم نے پامال کیا تو قرآن مجید ہمارے خلاف قیامت کے دن آ کر کے کھڑا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی جو دولت اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے, قرآن سے جو وابستگی عطا فرمائی ہے, اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ایمان پر رکھے, ایمان پر موت عطا فرمائے. اللہ تعالی اس سلسلے کو موت تک جاری رکھے. قرآن پڑھنا, قرآن سننا, قرآن سمجھنا اور اس پر عمل کرنا, اللہ تعالی خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ظاہر اور باطن کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالی نے قرآن کو رہنمائی بنا کر بھیجا ہے, اللہ تعالی ہمیں اس رہنمائی پر چلنے والا بنا دے, اور اس رہنمائی پر چل کر یہ قرآن مجید ہمارے حق میں شفا ہو جائے, تاکہ ہمارے ظاہر اور باطن کی جتنی بیماریاں ہیں وہ ساری درست ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.